بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف لطیف اکابر علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی میں اسی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی. اور جو کوئی دین میں نئی چیز پیدا کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے تو اس کو عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی. نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. جو جماعت سے نکلے گا جہنم میں جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی میری سنت پر عمل کرے میری امت کے فساد کے وقت تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. نیز ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کیے بغیر چارہ نہ ہوتا. موطأ امام مالک میں حدیث مرسل نقل کی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی بدعتی کی تعظیم کرے تو اس نے گویا اسلام کے منہدم کرنے پر اعانت کی. یہ چند احادیث مشکات شریف سے اتباع سنت کے اہتمام میں نقل کی ہیں. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ سنت کو پختہ پکڑنا نجات ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ سنت مثل کشتی نوح علیہ السلام کے ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اصل چیز اتباع سنت ہے، اور جس کو پرکھنا ہو اسی معیار پر پرکھا جائے گا. جو شخص اتباع سنت کا جتنا زیادہ اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور مقرب ہوگا. روشن دماغی چاہے اس کے پاس کو بھی نہ آئی ہو، روشن دماغی چاہے اس کے پاس کو بھی نہ آئی ہو. اور جو شخص اتباع سنت سے جتنا دور ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اتنا ہی دور ہے، چاہے وہ مفکر اسلام، مفکر دنیا اور مفکر سماوات بن جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ بھولا بھالا ہے، دیکھنے میں اس کی دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں، دیہاتی، ان پڑھ، گنوار، غریب، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھتا ہے. پورا عالم بھی نہیں ہے مگر بیٹھتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں حلال حرام کی جتنی ضرورت تھی اتنا علم اس نے حاصل کر لیا، اور برابر مضبوطی کے ساتھ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، سنن کا اہتمام کرتا ہے، مستحبات کا اہتمام حد تل امکان کرتا ہے، اور حرام سے بچتا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے. گویا اس کی زندگی میں اتباع ہدا اور اتباع سنت ہے. اور سنت کا لفظ جب سنیں تو ہمیشہ اس کو وسیع مفہوم میں لیجیے، اتباع سنت یعنی اتباع شریعت، اتباع دین اس کی زندگی میں ہے. لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، دستخط بھی نہیں کر سکتا، انگوٹھا چھاپ ہے. دستخط کے لیے کہتے ہیں تو انگوٹھا یوں کر کے جاتا ہے، فنگر پرنٹ. اور دوسرا پڑھا لکھا ہے، بہت علم، بہت ذہین، بہت ہوشیار، لوگ اس کے پاس مشورے کے لیے جائیں، مشورے کے لیے لوگ رجوع کریں، بہت ذہین، ڈگریاں بھی کی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اتباع سنت نہیں ہے، اتباع شریعت نہیں ہے، اتباع ہدا نہیں ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلا جو اتباع سنت اور اتباع شریعت والی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو. اور دوسرا جو اتباع شریعت اور اتباع سنت والی زندگی نہیں گزارتا، اگرچہ وہ مفکر اسلام ہو جاوے، مفکر ملت ہو جاوے، دینی اعتبار سے، دینی علم کے اعتبار سے بہت آگے چلا جاوے، لیکن وہ اللہ سے دور ہے. اللہ سے قریب کرنے والی چیز شریعت کی اتباع ہے، اور اللہ سے دور کرنے والی چیز شریعت کی مخالفت ہے. اب جو جتنا دین پر چلے گا، جو جتنا شریعت کا اہتمام کرے گا، جو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنی زندگی میں لائے گا، اتنا ہی وہ قریب ہوتا چلا جائے گا. ایک شخص جو ہے وہ صرف ضروری کام کرتا ہے، فرائض اور واجبات کا اہتمام ہے، اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، اور اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا قرب اسے حاصل. اور دوسرا وہ فرائض کا بھی اہتمام کرتا ہے، واجبات کا بھی، سنن کا بھی، مستحبات کا بھی، اور حرام اور مکروہات تحریمیہ کے ساتھ مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچتا ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے. قرب پہلے کو بھی حاصل ہے، قرب دوسرے کو بھی حاصل ہے، لیکن دوسرے کو جتنا قرب حاصل ہے اتنا پہلے کو نہیں. اب ہر شخص کو اختیار ہے، چوئس ہے کہ اللہ کا کتنا قرب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ دین کے جتنے اعمال ہیں ان میں سے جو جتنے زیادہ اعمال کو اپنی زندگی میں لائے گا وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سنت موقعہ ہے، سنت غیر موقعہ ہے، مستحب ہے، ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، وہ تو کرے گا. اور اس میں بھی پھر ایک دوسری بات یاد رکھیں، میں اپنے طور پر مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہر عمل اللہ کے قریب لے جاتا ہے، ہر وہ عمل جو صحیح ہے وہ اللہ کے قریب. صحیح کا کیا معنی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی طریقے کے مطابق ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ، وہ اللہ کے قریب لے جاتا ہے. ہر فرض آپ کو اللہ کے قریب 100 یارڈ لے جائے گا، تو ہر واجب آپ کو اللہ کے قریب 80 یارڈ لے جائے گا، اور ہر سنت اللہ کے قریب آپ کو 50 یارڈ لے جائے گی. 100, 80 اور 50، یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اب ایک شخص ہے، اس کی زندگی میں ایک فرض ہے، ایک شخص ہے اس کی زندگی میں 2 فرض ہیں، سنتیں نہیں ہیں، 2 فرض ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ شانہ کے 100 یارڈ قریب ہے، 200 یارڈ قریب ہے. پر ایک شخص اس کی زندگی میں 3 سنتیں ہیں، تو دیکھو یہ 2 عمل کر رہا ہے، وہ 3 عمل کر رہا ہے، تو عمل میں ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیندار ہے، یہ زیادہ دیندار نہیں ہے، لیکن فرض اللہ کے قریب سنت کے بنسبت زیادہ کرتا ہے. تو فرض جو ہے، فرض 2 فرض سے یہ 200 یارڈ قریب ہو گیا، اور وہ 3 سنتوں کو ادا کرنے کے باوجود بھی 150 یارڈ قریب ہوا. پہ سمجھ میں آیا؟ اس لیے سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فرض اور واجب زیادہ سے زیادہ ہماری زندگیوں میں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نظر انداز نہ کرے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ففٹیز ملتے چلے جائے اتنا زیادہ اور قرب حاصل ہوگا. تو ایک شخص ہے اس کی زندگی میں تین فرض ہے، اور دوسرا شخص ہے اس کی زندگی میں تین فرض ہے اور تین سنتیں ہیں. تو یہ تین فرض والا 300 یارڈ اللہ کے قریب ہو گیا اور وہ 450 یارڈ قریب ہو گیا. اسی لیے اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں فرائض بھی ہیں، ان کی زندگیوں میں واجبات بھی ہیں، ان کی زندگیوں میں سنن اور مستحبات بھی ہیں. تو جب ٹوٹل کر دے بہت زیادہ. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سنن اور مستحبات کو تو بہت اہمیت دے رکھی ہے، سنن اور مستحبات، لیکن فرائض اور واجبات کو اہمیت نہیں دی ہے. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. تو وہ ایسا نظر آتا ہے کہ بہت دیندار ہے لیکن حقیقت میں وہ دیندار نہیں. ان کا اب یوں سمجھیے کہ ایک شخص فرض ادا کرتا ہے تو 100 یارڈ قریب ہوتا ہے اللہ کے. تو اسی طرح جب کوئی فرض ادا نہیں کرتا تو وہ 100 یارڈ پیچھے جائے گا. تو ایک شخص کی زندگی میں صرف فرض ہے، ایک فرض، وہ 100 یارڈ قریب ہو گیا. اور ایک شخص کی زندگی میں دو سنتیں ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہاں ایک فرض ہے اور دو سنتیں ہیں، تو یہ 100 یارڈ قریب ہوا اور اس فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے 100 یارڈ پیچھے، تو جہاں تھا وہیں رہا ہے. اس لیے پورے دن پر محنت کرو، پورے دن پر ہمیں محنت کرنی ہے. اس میں جو بھائی اگر کسی جگہ کے اوپر، کسی جگہ پر ایک اوپر سے پیسے پھینکے جائے، 50 پاؤنڈ کی نوٹ، 20 پاؤنڈ کی نوٹ، 10 پاؤنڈ کی نوٹ، 5 پاؤنڈ کی نوٹ اور 1-1 پاؤنڈ کی کوئن اوپر سے پھینکی جائے، اور یہ کہا جائے کہ اوپر سے ابھی پیسے گرائے جائیں گے، جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ اس کا، تو آپ سب سے پہلے ہاتھ کس پر ماریں گے؟ 50 پر ماریں گے، دوسرے نمبر پر پھر 20، پھر 10، پھر 5. لیکن جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں قریب میں کہیں 50, 20, 10 نظر نہیں آتی، تو آپ وہ 5 اور 1 کو بھی لے لیں گے. اور جہاں 50 گری ہوئی ہے وہاں آپ کا ہاتھ پڑا، اس کے پڑوس میں 1 پاؤنڈ کی کوئن بھی ہے، تو اسے بھی آپ جانے نہیں دیں گے، 50 کے ساتھ 1 کو بھی لے لیں گے. بس یہی ہونا چاہیے کہ فرض اور واجب اصل، اور فرض اور واجب کے ساتھ وہ 1 پاؤنڈ کی کوئن آ جائے، سنن اور مستحبت ان کو بھی ہاتھ سے جانے مت دو. پورے دین پر آؤ، دین کی ایک ایک چیز زندگی میں آ جائے، اس کی کوشش کرو. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو بیدار ہوئے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ انڈیا پر حکومت کرنے والا شخص، اور اس وقت یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش پورا ایک تھا، بہت بڑی حکومت، اور بہت نیک شخص، اللہ والے شخص. ان کا کارنامہ ہے فتاوی عالمگیریہ، آج بھی فتاوی عالمگیریہ کے نام سے مشہور ہے. وہ بہت نیک آدمی، علماء سے، بزرگوں سے انتہائی درجے عقیدت، اور اسلام کو بہت قوت ملی ان کے دور میں. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. جب آنکھیں کھلی تو حیران و پریشان کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے. اب یہ خواب کی تعبیر ہے وہ بھی عجیب و غریب چیز ہے، نظر کیا آتا ہے اور ہوتا کیا ہے، اور اس کے لیے بھی بہت ماہرین ہوتے ہیں. اللہ تعالی شانہ الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں. آپ کسی مدرسے میں چلے جائیے تو اس مدرسے میں بہت چوٹی کا عالم ہوگا، بہت چوٹی کا عالم، اور حدیث اور تفسیر کے اوپر ایسی اس کی نظر اور ایسی گرفت، لیکن آپ اس سے فتوے سے تعلق رکھنے والے فقہی کسی مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو یہ کہے گا کہ آپ دار الافتاء میں مفتی صاحب کے پاس جائیے، یہ ہماری گرفت سے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب معلوم بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو جواب دے گا وہ مفتی صاحب کہیں گے کہ ہاں یہی جواب ہے، لیکن وہ جواب نہیں دے گا. یہ احتیاط تھا. آج کل تو ہر عالم مفتی ہے، بلکہ ہر عالم کیا، ہر جاہل بھی مفتی ہے، ہر شخص مفتی، ہر شخص دین کے بارے میں اپنا اپینین دیتا ہے، اپنا خیال پیش کرتا ہے. تو یہ خواب کی تعبیر، تو یہ ایک مستقل الگ دنیا ہے. اس موضوع پہ ابھی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. اس سلسلے میں میری ریاض الصالحین کے درس میں ایک دو عمدہ مجلسیں ہو گئی ہیں، عمدہ درس ہو گئے ہیں، وہ اگر کسی کو چاہے تو ویب سائٹ کے اوپر بھی ہوگی اور حاصل کر لے اور اس کو سنے. اس میں جانے کا ابھی موقع نہیں. یہاں صرف اتنا کہہ دوں کہ خواب کے بارے میں عوام الناس میں بہت ہی افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ خواب کو بالکل نہیں مانتے، کچھ لوگ خواب کو بہت مانتے ہیں. اور اس سلسلے میں خواب دیکھتے ہیں تو خود ہی تعبیر نکال لیتے ہیں، کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں جاتے. جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے، تو کبھی کبھی خواب اچھا ہوتا ہے معنی اس کا برا نکلتا ہے، کبھی خواب برا ہوتا ہے معنی اس کا اچھا نکلتا ہے. تو خود ہی طے نہیں کر لینا چاہیے. ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے گھر میں. تو ہمارے اکابری نے علماء دیوبند میں سے کسی کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے. اب کتنا مبارک خواب ہے، کتنا عمدہ خواب، کتنا اچھا خواب، لیکن وہ خیر کا دور تھا. اس زمانے میں لوگوں میں اتنی سوجھ بوجھ تھی کہ مسئلے کی ضرورت ہو تو علماء کے پاس جانا چاہیے، فتوے کی ضرورت ہو تو مفتیوں کے پاس جانا چاہیے، خواب کی تعبیر کی ضرورت ہو تو خواب کی تعبیر دینے والے ماہر کے پاس جانا چاہیے. بڑے سے بڑا عالم بھی اگر اللہ نے اس کو یہ خواب کی تعبیر کا ملکہ نہیں دیا ہے، وہ تعبیر نہیں دے سکے گا. اس کا یہ ظاہری قرآن اور حدیث کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک مستقل اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک خواب بیان ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ میں اس کی تعبیر دیتا ہوں. صدیق اکبر، ان سے بڑھ کر کون؟ افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. انہوں نے جب خواب کی تعبیر بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصبت بعضن و اخطأت بعضن، تم نے بعض حصے کی تعبیر تو ٹھیک دی اور بعض حصے کی تعبیر صحیح نہیں بیان فرمائی. دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا. تو یہ بزرگ کے پاس گئے اور بزرگ کے پاس جا کر کے کہا کہ آپ جو ہیں یہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ جلدی گھر جاؤ، بھاگو، جلدی گھر بھاگو، اور بیوی بچوں کو جلدی گھر سے باہر نکالو. اب اس زمانے میں لوگوں کو عقیدت ہوتی تھی اور لوگ اپنی عقل کو کم استعمال کرتے تھے. ہم ہوتے تو فوراً WHY آ جاتا، وائی جی، اور اس وائی کے نتیجے میں پھر زندگی بھر ہائی ہائی کرتا رہتا. اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو جاتا، لیکن یہ وحی والے نہیں تھے، حضرت نے فرمایا، بزرگ نے فرمایا، بصیرت والے شخص نے فرمایا، اس نے کہا جو خواب کے معاملے میں ایکسپرٹ ہے. تو انہوں نے فوراً بھاگے گھر، اور گھر جا کر کے بیوی بچوں کو جلدی سے باہر نکالا. بس بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکالا کہ وہ پورا گھر جو ہے بیٹھ گیا، گر گیا پورا گھر. واپس آیا اور بتایا کہ ایسا ہوا. اب جو سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں گزر رہا ہے وہ وہاں سب کے ذہنوں میں گزر رہا تھا. تو انہوں نے رجوع کیا حضرت کی طرف کہ حضرت یہ عجیب بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر میں تشریف لائیں اور گھر ہی بیٹھ جاوے، گھر ٹوٹ جاوے، گھر منہدم ہو جاوے، برکتیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جیسے ہی انہوں نے میرے سامنے خواب بیان کیا تو خواب کی تعبیر تو اللہ کی طرف سے آتی ہے جو ماہر ہوتا ہے اس پر، تو جیسے ہی انہوں نے میرے سامنے خواب کی تعبیر خواب بیان کیا اور میں نے خواب کی تعبیر پر غور کیا تو فوراً قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی، فرام نو ویئر آیت ذہن میں آئی، اور وہی تعبیر، اس سے میں نے تعبیر نکالی. کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے واقعے میں جب بلقیس کو مشورہ دینے والے وزیروں نے یہ کہا کہ ہمیں لڑائی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، سلیمان کے ساتھ ہم مقابلہ کر لیں گے، تو بلقیس نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها، کہ بادشاہوں کا وطیرہ یہ ہوتا ہے، ان کی خصلت اور عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس بستی کو ویران کر دیتے ہیں. ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو ویران کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. کہ اللہ نے آیت دل میں ڈالی اور اللہ نے اس کے ساتھ یہ خیال ڈالا کہ اس کے گھر میں جو صاحب آئے ہیں وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بستی برباد ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ اس کو بتلانا، یہ اس کو یہ بتلانا ہے کہ تمہارا گھر ویران ہو جانے والا ہے. کہ اس لیے میں نے کہا کہ جلدی جا کر کے گھر کو خالی کرو. دیکھو کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ اس کا تعلق ایکسپرٹیز سے نہیں، یہ اللہ وہبی ہے یہ چیز، یہ کسی کی صحبت میں رہ کر سیکھی نہیں جاتی یہ چیز. اللہ تعالی شانہ بازوں کو اس کے لیے منتخب فرماتے ہیں. تو عالمگیر نے اس لیے یہ افراد و تفرید کے شکار نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی خواب ایسا ہے، برا خواب ہے، ڈراؤنا خواب ہے، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس خواب سے، اللہ تعالی شانہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے. پھر جو ہے کروٹ بدل لینی چاہیے، بائیں طرف لیٹے ہوئے تھے تو دائیں طرف، دائیں طرف لیٹے ہوئے تو بائیں طرف، بائیں طرف ایسا تین مرتبہ تھوکنا چاہیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ کام کر لینے سے، اگر موقع ہو تو وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے، تو پھر یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں اور یہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا خواب ہے اور ایسا لگے کہ اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے تو اس کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ دو لفظ ملتے ہیں کہ ایسے شخص کو بتلائے جو لبیب ہو اور حبیب ہو. لبیب اور حبیب کو بتلائے، ایسے شخص کو بتلائے جو آپ سے محبت کرنے والا ہو، تاکہ خواب سنتے ہی اس کے دل میں کسی قسم کا بغض یا کینہ نہ آئے، بلکہ وہ آپ کی بھلائی کا سن کر کے خوش ہو کے ماشاءاللہ بہت اچھا خواب اس نے دیا ہے. اور پھر وہ لبیب ہو، ہوشیار اور خواب کے معاملے میں ماہر، یا خواب کے معاملے میں ماہر نہیں تو ہوشیار ہو, تو وہ خواب سن کر کے آپ کو کہے گا کہ یہ خواب اب کسی کے سامنے بیان مت کرنا. وہ تھوڑا تھوڑا اندازہ اسے ہو جائے گا, وہ کہے گا کہ ایک بہت بڑے معبر ہیں, وہ جب آئیں گے ان سے ہم پوچھ کر کے آپ کو بتائیں گے, ابھی آپ کسی کے سامنے بیان مت کرنا. کیا کرنا ہے وہ آپ کو ہوشیار, وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی بنیاد پر مت جیو. خواب میں دیکھ رہا ہے کہ جنت میں گم رہا ہوں, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, حج نہیں ہے, آوارہ گردی والی زندگی ہے, اور مطمئن ہے کہ میں نے تو خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. خواب کی بنیاد پر زندگی مت گزارو. خیر اصل بات جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. فکر ہوئی ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا کیا معنی, کہیں ایسا تو نہیں کہ دین میں کوئی کمی آ رہی ہے, کہ کچھ سنت اور حدیثوں کو نقصان پہنچنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مختلف لوگوں سے پوچھا تو کوئی صحیح جواب نہیں دے سکا. ایک بہت ماہر معبر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اگر وہی دیکھا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مملکت میں اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں, شاہ علم اللہ, شاہ علم اللہ. یہ حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے شاہ علم اللہ رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے بزرگ تھے. تو وہ تو کمیونیکیشن کا, واٹس اپ وغیرہ کا, سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, تو پانچ میل کے فاصلے پر بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو آنے میں دیر لگتی تھی. تو شاہ علم اللہ کا انتقال ہو گیا ہے اگر آپ نے جو صحیح بیان کیا ہے تو. اچھا بھائی تحقیق کی تو تحقیق کی تو پتا چلا کہ ہاں شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو پوچھا گیا کہ تعبیر کیسے نکالی آپ نے, ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف شاہ علم اللہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ تعبیر اس طرح دل میں آئی کہ اس وقت ہمارے اس ملک میں فرائض, واجبات, سنن, مستحبات سارے اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھنے والے جتنے شاہ علم اللہ ہے اتنا کوئی نہیں ہے. جتنی سنتیں, جتنے مستحبات, جتنے فرائض, جتنے واجبات ان کی زندگی میں ہیں اتنی کسی میں نہیں. تو عمل کے اعتبار سے یہ ڈپلیکیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ کا خواب میں یہ دیکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈپلیکیٹ ہے ان کا انتقال ہو گیا. میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہوں اس قصے سے, یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص محنت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے, اگر جگہ دے کر کے ایسا ہو جاتا ہے کہ خواب میں عالم مثال میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بتایا جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے کہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, تم میری کاپی کرو, اس لیے کہ اللہ کو مجھ سے بہت محبت ہے, تو جو میری ڈپلیکیٹ بنے گا اس کو بھی اللہ محبوب بنا لے گا. اس لیے بھائی محنت کرو, کوشش کرو, اتباع ہدا, اتباع ہدا, ہدایت کی اتباع. فرض آ گیا کوئی کمپرومائز نہیں, واجب آ گیا کوئی کمپرومائز نہیں, اور سنت اور مستحب پر بھی خوب عمل کرنے کی کوشش کرو. جو بھی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان پر بھی عمل کرو، مخالفت نفس کرو، اپنا حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بناؤ، چہرے پہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، سر کے پر ٹوپی امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں، اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں۔ اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو تاکہ محبت بڑھے۔ دیکھو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس جیسا بننے کا شوق ہوتا ہے، محبت ہو جاتی ہے تو اس جیسا بننے کا شوق ہوتا ہے، محبت اس جیسا بننے کا شوق ہوتا ہے۔ تو محبت دل میں پیدا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کر، سیرت پاک کا تذکرہ اور سنتوں پر لکھی جانے والی کتابوں کو بار بار پڑھ کر۔ ایک کتاب ہے شمائل ترمذی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت بڑھیا ہے، یہ علماء کرام کے لیے بہت عمدہ ہے۔ دوسری ہے شمائل کبرا، یہ عوام علماء سب کے لیے مفید ہے، شمائل کبرا، اس کا انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے، سوشل جی سبلائم، سبلائم کانڈکٹ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گھر میں ہونی چاہیے اور اس کی تعلیم ہونی چاہیے، سبلائم کانڈکٹ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویک میں ایک مرتبہ یہ طے کر لو، ویک میں ایک مرتبہ کہ کوئی بھی ایک دن بیٹھ کر کے اس کا ایک حصہ، ایک حصہ پانی کے بارے میں تو وہ پڑھ لو، اور اس میں سے جتنی سنتیں ہو سکے لاؤ، اور بچوں کو بھی ذہن بناؤ، سب پوری فیملی یا فیملی ذہن بناؤ کہ ہمیں ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ سنتیں لانی ہیں۔ جس زندگی میں سنتیں ہوں وہ زندگی مبارک ہو جاتی ہے، جس گھر میں سنتیں ہوں وہ سنت وہ گھر مبارک ہو جاتا ہے، جس گھرانے میں سنتیں ہوں وہ گھرانہ مبارک ہو جاتا ہے، جس مسجد میں سنتیں ہوں وہ مسجد مبارک ہو جاتی ہے، جس مدرسے میں سنتیں ہوں وہ مدرسہ مبارک ہو جاتا ہے، جس فیکٹری کے اندر سنتیں ہوں وہ فیکٹری مبارک ہو جاتی ہے، جہاں کہیں سنتیں ہوں گی وہاں وہ جگہ مبارک ہو جائے گی۔ سنتوں پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی خوب توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی خوب توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی خوب توفیق عطا فرماوے۔ تو یہ جو یہاں اس وقت بات ہو رہی ہے وہ سنتوں ہی کے بارے میں ہو رہی ہے کہ بھائی سنت زندگی میں آئے، سنت زندگی میں آئے، سنت زندگی میں۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑیں، ان میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کے دل میں آئے اس پر بغیر کتاب و سنت کی موافقت کے عمل کرے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے جس پر جملہ اولیاء اللہ متفق ہیں، جو اس کے خلاف کرے وہ اولیاء اللہ میں سے نہیں ہوگا بلکہ یا تو کافر ہوگا یا جاہل، اور یہ بات مشائخ کے کلام میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ چنانچہ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے قلب میں بعض صوفیانہ رموز وارد ہوتے ہیں مگر میں انہیں بغیر دو گواہ یعنی کتاب اور سنت کے قبول نہیں کرتا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ علم یعنی تصوف قرآن اور سنت کے ساتھ مربوط ہے، جس نے قرآن اور حدیث نہ پڑھا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ ہمارے علوم میں کلام کرے۔
ظاہر ہے کہ جس نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھا ہے، اور بعض دفعہ قرآن اور حدیث جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی سمجھ نہیں پاتے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مرتب کروائی ہے ارواح الثلاثہ، اس میں بزرگوں کے واقعات ہیں صوفیائی کرام کے، تو ہم بھی ان واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو اس جگہ پر آتے ہیں جو اشکال والی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف معلوم ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ بزرگوں کی جوتیوں کی برکت کہ جب ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اشکال یہاں نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں کمی ہے، سمجھ میں کمی ہے، یہاں اشکال نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پھر اس قصے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ قولہ کہ واقعے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے اور اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے تو اقول اس کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب اسے سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہماری غلط فہمی کہاں ہو رہی تھی. تو صوفیاء کرام کی بہت سی باتوں پر بعض آزاد ذہن کے لوگ یا نادان لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ صوفیاء کرام یہ تصوف والے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے کہاں ثابت ہے. یہ ان کی کم فہمی کی وجہ سے ہوتا ہے, کم سمجھ کی وجہ سے ہوتا ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ اتنا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ یہ تصوف جو ہے تصوف اس کو قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں, قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اسے احسان کہتے ہیں. یہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے اور کتاب اور جتنے کام کروائے جاتے ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے دائرے میں کروائے جاتے ہیں. تمام صوفیاء کرام کا اس پر اتفاق ہے.
حضرت ابو عثمان نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سنت کو اپنے قول و فعل میں حاکم بنا لیا اس کا کلام حکمت ہوگا, اور جس نے خواہشات نفس کو حاکم بنایا وہ بدعت میں مبتلا ہوگا. اس لیے کہ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اور ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ حال جس پر کتاب و سنت کی شہادت نہ ہو وہ باطل ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل جب تک خالص اور ثواب نہ ہو قابل قبول نہیں. خالص کا تو مطلب یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اور ثواب کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے موافق ہو. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کوئی خیر کی بات آئے اسے اس وقت تک اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے لیے کوئی اثر نہ مل جائے. اس سلسلے میں جب کوئی اثر سن لے تو نورن علی نور. حضرت سہل تستوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہر وہ عمل جو بدعت پر ہوگا وہ نفس پر عذاب ہے, اور جو عمل اکابر کی اقتداء کے بغیر ہوگا وہ نفس کا دھوکہ ہے. اس بارے میں بہت کثرت سے اقوال حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیے ہیں اور دوسرے حضرات نے بھی کہ جو عمل اتباع سنت کے بغیر ہوگا وہ گمراہی ہے. اب ذرا ہٹ دھرمی اور اناج سے ہٹ کر اکابر دیوبند کے اہتمام سنت پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے کہ اتباع سنت کا اہتمام اس گروہ میں کتنا رہا.
بس بھائی اب ہمارے اکابر کا سنت کا اہتمام جو ہے وہ حضرت واقعات بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ہم سنیں گے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی بہت توفیق عطا فرمائے. اس ہفتے کا سبق تو میں دے چکا ہوں کہ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا طریقہ, پورا طریقہ, اس میں فرض بھی آ گیا, واجب بھی آ گیا, اور سنت بھی آ گیا, اور مستحب بھی آ گیا. تو کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ زندگی میں دین آ جائے, اور دین پر چلنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے کہ راستہ معلوم ہو, اور روشنی کی ضرورت ہے کہ راستہ نظر آئے. تو راستہ جو ہے وہ علم ہے, اور روشنی جو ہے وہ ذکر ہے. تو علماء کرام کے پاس بیٹھنے سے ہمیں راستہ معلوم ہوگا, علم آئے گا, اور ذاکرین جو ذکر سکھانے والے لوگ ہیں, بھائی علم لینے کے لیے جائیں گے علم سکھانے والوں کے پاس, اور ذکر لینے کے لیے جائیں گے ذکر سکھانے والوں کے پاس, وہ کون ہے؟ صوفیاء کرام ہیں, خانقاہیں ہیں. تو وہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیں ذکر سکھاتے ہیں, اور دھیرے دھیرے ہمارے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے. تو جب روشنی پیدا ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ صحیح غلط سب نظر آتا ہے. علم سے تو صرف صحیح غلط کا علم ہوتا ہے, اور روشنی سے صحیح غلط نظر آتا ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ کو اتنا علم ہو گیا کہ سانپ خطرناک ہے، بچھو خطرناک ہے، یہ آپ کو معلوم ہو گیا، اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ روٹی سالن یہ آپ کے لیے مفید ہے، پھل فروٹ مفید ہے، لیکن کچن میں آپ گئے تو اندھیرا ہے، تو اس اندھیرے میں ٹیبل کے اوپر سانپ ہے یا پھل فروٹ ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا. تو علم ہوا اور پھر روشنی بھی چاہیے تاکہ نظر آئے. تو علماء سے ہمیں علم ملے گا اور ذکر والوں کے پاس یعنی مشائخ کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس ہمیں ذکر ملے گا. علماء سے ہماری زندگی میں علم آئے گا، ذکر والوں سے ہماری زندگی میں ذکر آئے گا. اور اگر ایسے علماء مل جائیں جو دونوں کے جامع ہو کہ ان کے پاس علم بھی ہو اور ذکر بھی ہو تو نور لگا نور. اس لیے کہ ایک ہی مجلس میں علم بھی آئے گا اور ان کی روحانیت اور ان کے قلوب میں جو ذکر ہے وہ بھی منتقل ہوگا. تو علم اور ذکر، اس سے یہ پورے دین پر چلنا آسان ہوگا. اس لیے علم کا بھی بہت اہتمام کریں اور ذکر کا بھی بہت اہتمام کریں. علم میں آگے بڑھیں، علم میں آگے بڑھیں. اور علم میں آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص عالم بننے کی کوشش کرے. اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے اور اس کو عالم بننے کا شوق ہوتا ہے، اور اچھا شوق ہے کہ میں بھی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لوں. لیکن یہ جو قرآن اور حدیث کے علم کے لیے جو محنت کرنی چاہیے، اس محنت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو اب یہ 6 سال 7 سال 8 سال پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں ظاہری اعتبار سے اس کو سند تو مل جائے گی اور لوگ مولانا بھی کہنا شروع کر دیں گے، لیکن جو علم اسے حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. اس کے بجائے تو اچھا ہوتا کہ اتنی محنت کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھ کر کر لیتا کہ میری زندگی میں کن کن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ مجھے سکھلا دو، اور اس کے لیے میں اپنی انگلش میں یا اردو میں کون سی کتابیں پڑھوں مجھے بتلا دو تو زیادہ اس کو حاصل ہو جاتا. تو علم کو بڑھانا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی حالت کو بہتر کرنا ہے تزکیہ کے ذریعے. تزکیہ کا معنی یہی صفائی کرنا، اور صفائی کا کیا معنی؟ اندر جو اندھیرا ہے اسے دور کر کے اس میں روشنی لے آنا. اندھیرا دور ہو جائے اور روشنی آ جائے. جب ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ایک دم اندھیرا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ جلدی جلدی لائٹ آن کرے. تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، بے سکونی کی، اور جب روشنی آ جاتی ہے تو پھر سکون ہو جاتا ہے. تو یہ دل جب تک اندھیرا رہے گا اس وقت تک بے سکونی رہے گی، دل جب روشن ہو جائے گا تو سکون ہو جائے گا. تو اللہ تعالی شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.